الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أوتيت علما. سال کا اختتام ہے، ہمارے ہاں رمضان شریف سے پہلے تعلیمی سال مکمل ہوتا ہے. دارالعلوم دیوبند اور ہندوستان کے دوران جب مدارس اور دارالعلوم درسیات اور اسباق علم ہندوستان کے طول اور عرض میں تھے تو کام بھی زیادہ تھا اور کتابیں بھی بہت تھی، طلباء بھی بڑے شوقین تھے. جتنا کافر مقابلے میں سخت ہو اتنا ہی مسلمان غیرتی، بہادر اور چاک و چوبند رہتا ہے. انگریز ہندوستان پر صرف حکومت کرنے نہیں آیا تھا، لوگوں کا مذہب، عقیدہ اور ایمان ختم کرنے آیا تھا. ملک کی اختلاف نہیں تھا، نہ ہندوستان کو ایسا دنیا کے اندر یاقوت و مرجان سے آباد تھا جس کو لینا ضروری تھا، بلکہ ہندوستان میں جو چشمہائے فیضان تھے، جو علمیت اور ولایت کے مواطن اور معادن تھے، وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد پورے عالم کی رہنمائی کے لیے کافی تھے. آدم علیہ السلام بھی علی التحقیق شمال ہند میں آئے ہیں. نزل آدم بسرندیب، تفسیر روح المانی میں ہے، اور ابن جریر نے سند کے ساتھ جامع البیان والعلم میں نقل کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد 13-14 پیغمبر ہندوستان میں مبعوث ہوئے ہیں. علی التحقیق ابراہیم علیہ السلام کا موطن بھی پشاور ہے، اور یہ جو جمرود کہلاتا ہے یہ حقیقت میں نمرود ہے، یہی اس کا دارالخلافہ تھا. انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے گا. علماء کہتے ہیں یہاں سے آپ روانہ ہو گئے اور شام تشریف لے گئے، کچھ مدت بابل میں رہے اور پھر آگے بڑھے. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر سورۃ یوسف میں لکھا ہے کہ مجھے ہندوستان جانا ضروری تھا، میں ان جگہوں کی زیارت کر رہا تھا جہاں سے ابراہیم علیہ السلام ہو کے گئے. امام راضی 600 ہجری میں فوت ہوئے، غزالی سے 100 بعد، وہ 505 میں ہیں. اور اس انداز سے انہوں نے ذکر کیا ہے جیسے معروف جگہ ہو. کاش کہ امام موصوف ان مقامات کی دلالت بھی فرما دیتے کہ کن کن مقامات سے ان کو ابراہیم علیہ السلام کی یاداوری میں گزرنا پڑا ہے. ابراہیم، اس پر اتفاق ہے کہ یہ عجمہ ہے، یعنی عربی نام نہیں ہے، عجمی نام ہے. اور علماء نحو نے عاجم میں اس کو ذکر بھی کیا ہے. بہرحال ہندوستان کو ترویج علم میں اور بقائے علم میں بہت زیادہ شرف حاصل رہا ہے. سمرقند اور تاشقند اور ترمز اور بخارا اور نیشاپور اور نیساپور کے بعد حق سبحانہ و تعالی نے ہندوستان کو بھی بڑا فضل اور مقام علم عطا کیا ہے. علم حقیقت میں براہ راست اللہ سے معرفت کا ذریعہ ہے. علم نام ہی خدا شناسی کا ہے, اللہ کو پہچاننا. حضرت اقدس امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ سے جب پوچھا گیا کہ مل علم, حضرت نے کہا معرفت ما قال اللہ والرسول, اللہ اور رسول کے اقوال اور پہچان اور شناسائی کے طرق اور ذرائع جاننے کا نام علم ہے, علم الدین ہے. اس لیے علم شراکت نہیں مانگتا. جس طرح اللہ تعالیٰ شریک سے غنی ہے, ماورا ہے, اور بدترین گناہ اور جرم شرک ہے, ان الشرک لظلم عظیم, ہر گناہ معاف ہوگا اور ہر گناہگار سوائے شرک اور مشرک کے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جن جن اعمال پر بھی خطرہ تھا تو آپ نے آگاہ کیا امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میں بھی شرک کی بو ہے. آپ نے عدمی اور عجمی آداب کو بھی کہا ہے, یہ جھکتے ہوئے ہو, ہاتھ باندھتے ہوئے ہو, نمستے کا, کہ اس میں بھی شرک کی بو ہے. آپ نے ریا کو بھی شرک خفی کہا ہے کہ ان چیزوں میں دخل لانے سے, شراکت آنے سے یہ اللہ کی مرضی سے نکل جائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے حضور قیامت کے دن تین آدمی پیش ہوں گے, ایک بہت بڑا مجاہد ہوگا, اور بہت بڑا بہادر ہوگا, اس نے بہت جہاد کیا ہوگا, اور بہت سارے کفار کو جہنم رسید کیا ہوگا, اور وہ بہت خوش ہوگا کہ میرا بڑا مقام اور مرتبہ ہے, بلکہ شہید ہو چکا ہوگا. حق تعالیٰ کہے گا کہ یہ تو آپ شہرت کے لیے کر رہے تھے, ہو گیا وہ مشہور بہت ہو چکے, میرے پاس کوئی چیز آپ کے لیے نہیں. اسی طرح ایک سخی کو لایا جائے گا اور اس نے بڑے دریا دلی کے سخا کے دریا بہائے ہوں گے, اور بہت ہی لوگوں کی حاجت روائی کی ہوگی, ہو کئی لوگوں کا پیٹ بھرا ہوگا, ان کے جسم کو کپڑا مہیا کیا ہوگا, ان کے گھر آباد کیے ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ تو علیم بذات صدور ہے, ان سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. حق تعالیٰ کہے گا کہ یہ آپ نے کس کے لیے کیے تھے, یا یہ تو آپ اس لیے کر رہے تھے کہ لوگ آپ کو بہت بڑا سخی کہے, اور آپ کے تذکرے ہو, اور آپ کے ڈنگ کے بجے, اور آپ کو لوگ یاد کر لے. ہو گیا, فقط فعلا, میرے پاس کوئی چیز نہیں ملے گی. چل, اسی طرح ایک صاحب علم آئے گا, بعض روایت میں قاری آئے گا. ایک ہی چیز ہے, قرات بھی قرآن کریم کا بہت بڑا علم ہے, اور علم تو یقیناً علم دین, اور پھر علم معرفت, اور علم اعلی و علم اعلی و مقاصد و ذرائع. اس سے بھی اللہ تعالیٰ شکوہ کرے گا کہ آپ نے شہرت کی کوشش کی ہے, اور وہ شہرت پوری ہو گئی ہے, لہذا میں آپ کو کسی قسم کا اجر یا مقام نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور کیا مخلوق اور کیا اس کا علم ہو. کہتے ہیں نا دامن بچانا کامل کا کام ہے کہ آدمی کام بھی دنیا میں کرے اور خیریت سے گزر جائے اور اس کے دامن پر کوئی داغ دھبا نہ لگے. دینی مدرسوں میں الحمدللہ بڑی کامل تربیت ہوتی ہے اور بہت کوشش کی جاتی ہے, لیکن کئی کئی نقصان بھی ہو جاتا ہے. انسان ہے, بشر ہے, انبیاء تو نہیں ہے. کسی کتاب کی ابتدا کرتے کہ یہ لکھی گئی ہے تو اس کو رونمائی کہتے ہیں, تقریب رونمائی. تو ہمارے استاد تھے مولانا عبدالحنان صاحب, وہ کہتے تم عالم ہو کر کے تمہیں شرم نہیں آتی, خود رونمائی. رونمائی تو ریاکاری کو کہتے ہیں. ایک بڑے ادارے میں حضرت نے کہا کہ اس سے پیچھے ہٹو, تم رونمائی کے لیے رہ گئے ہو دنیا کے اندر. تو میں نے آواز دی, میں نے کہا یہ حقیقت میں تشکر کے معنی میں ہے. تو حضرت نے کہا یہ کہو کہ ایک کتاب لکھی گئی ہے, چپ گئی ہے, امت کے کام کیے, آج اس کا شکر ہے, یوم شکر ہے. ٹھیک ہے, یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے ساتویں دن عقیقہ ہوتا ہے, اس میں بارے میں بھی اختلافات ہے. حنفی فقہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہندی میں لکھا ہوا ہے کہ یکرہ العقیقہ, مکروہ ہے. اصل میں امام محمد نے اس حدیث کو لیا ہے کہ لا احب العقوقہ, مجھے عقیقے پسند نہیں ہے. تو اس پر جب بحث کی تو محدثین نے کہا کہ اس کو کہے صدقۃ شکر الولد, صدقۃ شکر الولد, اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا ہے یا بچی دی ہے اس کا شکرانہ ہے بطور تصدق کے, خیرات اور حسنات کے. مفتی بھی قول یہ ہے کہ عقیقہ درست اور صحیح ہے. اور لفظ عقوق چونکہ نافرمانی کے معنی میں, فلاں نے فلاں کو عاق کر دیا, یعنی اس کو نافرمان قرار دے دیا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے اور میری کسی چیز کا مستحق نہیں ہے. تو اگر شرعاً کسی باپ نے زندگی میں ہی بیٹے کو نکال دیا اور اس پر عمل کر لیا تو ہو گیا, محروم ہو گیا وہ. یہ تو اللہ اس کے ساتھ دیکھے گا کہ ان غلطیوں کی وجہ سے بیٹا عاق ہو سکتا ہے یا نہیں. لیکن اگر وہ اسی طرح رہ گیا اور آدمی مر گیا تو شریعت نہیں مانے گی. شریعت اس عاق اور غیر عاق کو برابر تقسیم دے گی. اس لیے جب آدمی کسی کو عاق کرتا ہے تو زندگی میں اس پر عمل کر لے, اگر وہ مر گیا تو مرنے کے بعد جس طرح اس کا تحفہ کسی کے لیے اعلان کیا کہ میں جائیداد کا حصہ دوں گا اور نہیں دیا اور مر گیا, ختم ہو گیا, موت کے ساتھ اس کا تمام تصرف اور اختیارات ڈسمس ہو گئے. اس طرح اگر کسی نے کسی کے بارے میں یہ کہا کہ میں نے اس کو عاق کیا ہے اور اس پر باقاعدہ عمل نہیں ہوا اور وہ دنیا سے چلا گیا, تو اس کے مرنے کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں, اس پر عمل نہیں کیا جائے. احادیث مبارکہ میں ماں باپ کو بڑی تاکید ہے کہ اولاد کے بارے میں انصاف کرے اور مساوات کرے اور خیال رکھے, کیونکہ یہ تصور کم تھا کہ اولاد ہی نافرمان ہو. عہد اقدس کا زمانہ تھا, مبارک میمون دور تھا. پھر قرآن کریم میں ماں باپ کے اتنے حقوق و آداب بیان ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید اور عبادت کے فوراً بعد کہا کہ وبالوالدین احسانا, ماں باپ کا بہت خیال رکھنا, ان کے ساتھ احسانات کرنا. اور ماں باپ بھی بہترین مسلمان ہوتے تھے اور اعلیٰ درجے کے معتقدین ہوتے تھے. یہ جاپانی جرمنی طرز کے ماں باپ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ صرف نام کے ماں باپ ہے اور حقیقت میں کچھ اور چیز ہے. اس لیے اولاد کو تنبیہ بہت زیادہ ہے کہ آپ بہت خیال رکھیں. وہ ایک آدمی پیغمبر کی خدمت میں پیش ہوا, روح المانی میں لکھا ہوا ہے اسی آیت کے نیچے, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دردناک واقعہ سنایا. اس نے کہا میں نے بڑی دعاؤں کے بعد مجھے اللہ نے بیٹا دیا اور بڑی محنت سے اس کو بڑا کیا, اب وہ طاقتور ہو گیا اور میں بہت کمزور ہوں, جب کبھی مجھ پر غصہ ہوتا ہے تو مجھے پکڑ لیتا ہے اور جب تک وہ مجھے نہ چھوڑے تو میں جان چھوڑا نہیں سکتا ہوں. آپ بیٹھے بیٹھے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے, بہت ناراض ہو رہے تھے. جبریل آیا اور اس نے کہا کہ اس نے کچھ اشعار کہے, وہ اشعار اس نے کسی کو سنائے نہیں ہے, وہ سن لے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ سن لے. وہ اشعار یہ تھے کہ جب آپ چھوٹے تھے اور بیمار ہو جاتے تھے تو میں اور آپ کی ماں دونوں جاگتے تھے, اور جب تک آپ کو آرام نہ آتا مجال نہیں تھا کہ ہم سو جاتے, اور اس طرح اس کی کمزوری کی جتنے وجوہ تھے وہ ذکر کر کے پھر اپنے احسان اور کامل تعلیم اور تربیت کا ذکر ساتھ ساتھ کرتے تھے. اب تم طاقتور ہو گئے اور بڑے جاندار ہو گئے تو میری جان نکال رہے ہو. وہ آدمی بڑا حیران ہوا, اس نے کہا یہ اشعار میں نے کہے ہیں لیکن کسی کو سنائے نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اللہ تعالی دلوں کے راز کا بھی جاننے والا ہے, علیم بذات الصدور ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا ہے اور مجھے کہا ہے کہ آپ سن لے یہ اشعار. وہ اشعار بھی اللہ مالوسی نے روح المانی میں نقل کیے. آپ اس پر اتنے ناراض ہوئے کہ آپ نے اس کو کہا کہ میں تمہیں پکڑتا ہوں اور یہیں سے جہنم میں گرا دیتا ہوں. تو وہ باپ تھا نا, وہ چیخ پڑا تھا کہ حضرت معاف کرتا ہوں, آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے, وہ چہرہ سرخ تھا, آپ ہنس پڑے. آپ نے کہا یہی ماں باپ ہے, یہ بخشوا دیں گے, کیونکہ یہ یہاں سے دیکھ برداشت نہیں کرتے تو اللہ کے ہاں جب جہنم میں نافرمان اولاد ڈالی جائے گی تو یہ کیسے برداشت کریں. دونوں طرف سے عدل انصاف اور مساوات کی تاکید آئی ہے. ماں باپ بھی احتیاط سے رہے, ہر چیز میں اپنے آپ کو مالک و مختار نہ سمجھے, یہ بھی خیال رکھے کہ میرے اس عمل اس فعل اس کردار کا میری اولاد پر کیا اثر ہوگا. ظاہر ہے اچھے ماں باپ اچھے کردار کے مالک اولاد کے لیے قدوہ ہے, مشعل راہ ہے. اسی طرح بدچلن بیٹا, ناحق اور غلط کار چلنے والا ماں باپ کے لیے بہت بڑی وبال عزت ہے, تکلیف ہے, رنج و غم ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد کو اس کی مرضی اور اس کے دل کی سکون کے خلاف نہ بنائے. دونوں طرف احتیاط کی ضرورت ہے اور دونوں طرح کی شکایات آ رہی ہے. کہیں اولاد بہت دور تک نکل جاتی ہے, ماں باپ کو پہچانتی نہیں. حدیث شریف میں ایک شخص نے آپ کو کہا میرے ہوتے ہوئے ایک شخص اپنے سسر کو باپ کہتا ہے. وہ صرف کہتا نہیں, کھیلواتا ہے کہ میں اس کا نہیں اس کا بیٹا ہوں, کیونکہ اس نے بیٹی دی ہے اور پیسوں والا ہے, مالدار سسر ہے. آپ نے دو صحابہ کو کہا, بخاری میں ہے کہ آپ جائے اور اس کو دیکھتے ہی اس کی گردن کاٹے اور اس کو آگ میں جلائے. جب وہ روانہ ہو گئے آپ کا غصہ کچھ کم ہو گیا تو آپ نے کہا کہ نہیں بس گردن کاٹے اس کی اور آگ میں نہ جلائے, آگ کی سزا صرف اللہ دے گا, وہ مخلوق نہیں دے سکتی. شرم کرنا چاہیے لوگوں کو, عبرت لینا چاہیے کہ کس ڈب پہ چل پڑے, اسلام کیا سکھا رہا ہے اور یہ کیا سیکھ کے الٹا چل رہا ہے. کوئی شک نہیں سسرال کے حقوق ہے, ان کے احسانات ہیں, لیکن ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں, ان کی نظیر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر نہیں ہے. حدیث میں تو ہے کہ باپ اگر کافر بھی ہے, وہ قرآن میں ہے, تو آپ کفر میں اطاعت نہ کرے. وصاحبہما فی الدنیا معروفا, اور دین کے معاملے میں ان سے احتیاط کریں کیونکہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ بدعت و شرک میں مبتلا ہے، لیکن دنیا کے معاملات میں ان کا پورا ساتھ دے، مدد کرے، تعاون کرے، خوش رکھے۔ عشرہ مبشرہ کے بڑے صحابی ہے سعد ابن ابی وقاص، وہ جب اسلامی شرف سے آراستہ ہوئے اور اللہ نے اسلام کی دولت ایمان نصیب فرمایا تو ان کی والدہ کو بہت غصہ آیا، اور اس کو معلوم تھا کہ اسلام کے اندر ماں باپ کی بڑی آؤ بگت ہے، بڑا احترام اور تقدس ہے۔ چنانچہ انہوں نے قسم کھائی، لا آکل ولا اشرب ولا استذل حتی تکفر بمحمد، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی، اور سیدھا جا کے دھوپ میں بیٹھ گئے، عرب کے دھوپ تھڑپتی کھڑکتی ہوئی، یہاں تک کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں۔ سعد ابن ابی وقاص نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے کہا بہت حساس معاملہ ہے، اللہ کو فیصلہ کر دے دیں۔ آپ کا کتنا مضبوط ایمان ہے کہ اس میں اللہ آیات نازل کرے گا۔ سورۃ عنکبوت کی آیات نازل ہوئی، وَوَسْوَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو تاکید کی کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ بے دینی سکھانے لگے، غلط تعلیم و تربیت پر ڈالنے لگے تو مت مانے ان کی بات۔ اور دنیا کے معاملات میں ہو، دنیا کے نظام میں ہو، حقوق و آداب میں ہو، نفقہ ہو، ضروریات حیات میں، ان کا پورا پورا ساتھ دے۔ سعد ابن ابی وقاص اس آیت کو سننے کے بعد ماں کے پاس گئے اور انہوں نے کہا، میرے رب نے میری تسلی کر دی، اب تو 100 بار جیے اور 100 بار مرے اور اسی دھوپ میں تو جلس جائے، تب بھی مجھے پرواہ نہیں، میں ایمان چھوڑوں گا نہیں۔ ایمان چھوڑنے کی چیز نہیں، یہ کسی کاکے بابے کا کام نہیں ہے۔ آج مامے کے لیے بدعت کر لی، آج چچی کے لیے جو ہے نا میلاد میں شریک ہوا، آج نانی کے اور سے، بس اسلام کے بخرے اور بنجرے گھر میں ہو گئے۔ اسلام اس کو نہیں کہتے، اسلام اس کو کہتے کہ تلوار کوئی گردن پہ رکھے تو وہ گزر سکتی ہے، لیکن آپ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے، جس کو آپ اسلام کہتے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ایسا جم کے رہو جیسے تجھے تاکید کی گئی۔ تو چونکہ ہندوستان علوم کا مرکز رہا ہے، معدن رہا ہے، پاکستان اور یہ ملک تو بعد میں وجود میں آیا، اصلاً تو ہندوستان تھا، تمام دیار میں جید علماء گزرے ہیں، پٹنے میں شیخ محمد طاہر ایک عالم گزرے ہیں، عرب علماء ان سے پڑھنے آتے تھے، مجمع بہار الانوار جیسی کتاب ان کے قلم سے صادر ہوئی ہے، گجرات میں علی متقی گزرے ہیں جو ان کے بھی بڑے ہیں، اور کنز المال جیسی کتاب انہوں نے لکھی جس میں 114,000 احادیث کا مجموعہ، بلگرام میں زبیدی گزرے ہیں، مرتضی حسین زبیدی، جنہوں نے اتحاف و سادت المتقین بشرح احیاء علوم الدین اور تاج العروج جیسی کتابیں لکھی، جن پر دنیا عرب کو بھی افتخار ہے۔ اور پھر رفتہ رفتہ شاہ ولی اللہ کا خاندان اور محدثین دہلی وہ نمودار ہوئے، اور انہوں نے پورے عالم میں بچا کچا جو نقصان تھا وہ کمی تھی وہ باکمل طریقے پوری کی۔ فجزاهم الله عنا وعن هذا الدين احسن الجزاء۔ دو تحریکیں تھیں، ایک ولایت کی، اس میں بھی علم اساس تھا، اس کے بڑے تھے شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی، 1000 سال بعد ایک ایسا شخص آیا تھا جو سنتوں کو زندہ کرتا تھا اور بدعت اور شرک کے خلاف علم اٹھاتا تھا، جھنڈا اٹھاتا تھا، جس نے جہانگیر کی جہانگیری کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور اکبر کی جو ناسوتی اور طاغوت زہریلے اثرات تھے خاندان مغلیہ سے اس کو نکال دیا اور زنجیر عدل لٹکانے پر جہانگیر کو مجبور کیا اور اس خاندان میں اورنگزیب عالمگیر جیسے حافظ قرآن و حافظ الحدیث پیدا ہوئے جن کی نظیر دنیا عرب میں بھی صحابہ کے بعد موجود نہیں. اور شاہ ولی اللہ کا خاندان دہلی کے علماء دہلی کے محدثین انہوں نے تفسیریں بھی لکھی اور احادیث پہ ایسا پڑھایا کہ نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر سارا جہان ان سے پڑھنے آتا تھا. پھر اس ولایت مستحکمہ اور علم راسخہ ان دونوں کی ضرورت تھی امت کو, اسے دونوں کو یکجا کر کے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. اور دارالعلوم دیوبند ایک طرف تو سنت کا احیاء اور شرک کی حماتت, توحید کا احیاء اور تمام قسم کی سنتوں کے احیاء اس میں سربراہ رہا, دوسری طرف ایسے پختہ کار علماء پیدا کیے کہ قرون اولا کی یاد تازی ہو گئی اور ان میں رشید احمد گنگوئی اور قاسم نانوتوی, شیخ الہند محمود الحسن اور امام الاثر انور شاہ اور شیخ الاسلام حضرت مدنی جیسے اکابر محدثین پیدا ہوئے جنہوں نے امام بخاری اور امام مسلم نسائی اور ترمیزی کی سطوت اور عظمت بجا طور پر منوایا اور دنیا کو دکھایا کہ ایسے علماء واقعی ہو سکتے. پھر ان سے جو چشمے پھوٹے اور نہریں چل پڑی اور دریا موجزن ہوئے, تو اگرچہ ملک تقسیم ہوا اور حقیقت میں ملک تقسیم کرنا نہیں تھا, مسلمانوں کی طاقت کا بٹوارا تھا. ان کے زور اور جلال اور ان کی عالمیت اور آفاقیت کو پارا پارا کرنا تھا, آخری سازش تھی انگریز کی. لیکن علماء نے اس کو بھی بغیر مدد کے نہیں چھوڑا اور اس بگڑے ہوئے نظام کو سنوارنے کے لیے کمر بستہ ہوئے اور پاکستان میں ایسے مدارس قائم ہوئے کہ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند بوجود ہی و بعلم ہی و عمل ہی و استحکام ہی و طول بائی ہی ان میں صاف نظر آ رہا ہے. شدید اختلاف کے باوجود جب پاکستان وجود میں آیا اور تمام علماء دارالعلوم دیوبند کے فضلاء تھے اور شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کے شاگردوں کی تعداد زیادہ تھی, تو شیخ الاسلام خود پاکستان آئے اور انہوں نے لاہور میں اور پشاور میں اور کئی مقامات پر علماء کو خطاب کیا اور ان سے کہا کہ ایک مسجد جب بنتی ہے تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں بنے یا وہاں بنے, لیکن جب وہ بن جائے تو پھر اختلاف نہیں ہوتا, پھر اس کے تقدس اور اس کی بزرگی اور اس کی طہارت اور ضرورت کو ماننا پڑتا ہے. فرمایا وہ جو اختلاف تھا وہ اپنی جگہ ختم ہو گیا, اب تم پر پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرض ہے. حب الوطن من الایمان, کسی عقل مند کا مقولہ ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرنا بھی ایمان کا تقاضا ہے. اب اسے آباد رکھنا, اسے شاد رکھنا, اس کو ترقی دینا, اس کے دشمنوں کو پسپا کرنا, اس کے خلاف سازشوں کو ناکام کرنا اور اس کو فتنوں سے بچانا, یہ جس طرح آرمی اور فوج کا فرض ہے اس سے بڑھ کر علماء دین کا فرض ہے, کیونکہ روح اور ایمان, عقیدہ اور اس کے اساس, دین اور دین کی عظمتیں وہ علماء کے ذریعے پہچانی جاتی ہے. چنانچہ ضیاء الحق دور کا جائزہ لیا گیا ہے, 17,500 مدارس بچے کچے پاکستان میں دیوبندی مکتبہ فکر کے چاروں صوبوں میں آباد ہوئے, باقی جتنے ہیں وہ 2,000 تک بھی نہیں پہنچ رہے, کیونکہ ان کا نظام جو پیچھے سے تھا وہ قوی تھا, ان کو ہدایات بر وقت دی گئی تھی اور انہیں دیوبند میں آخری حدیث پڑھاتے وقت سمجھا دیا گیا تھا کہ اس علم کو آگے چلانا ہے, اس کو زندہ رکھنا ہے اور اس کو دفنانا نہیں ہے, خود دفن ہو جاؤ لیکن علم کو بلند رکھو. جب شیخ کامل ہو اور اس کی تربیت و تعلیم ناصحانہ ہو اور اساسی ہو تو بہت دور تک اس کے آثار مبارکہ نظر آتے ہیں. چنانچہ محدث العالم حضرت الاستاد مولانا محمد یوسف بروری نے کراچی کو اور مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی شفیع نے کراچی کو مقر بنایا اور شیخ الاسلام کے مائناس شاگرد شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک نے اکوڑا خٹک میں دارالعلوم حقانیہ اور شیخ التفسیر اور شیخ الجامعہ مولانا باچا گل بخاری نے جامعہ اسلامیہ اکوڑا خٹک قائم کیا اور تمام شہروں میں مولانا مفتی محمد حسن نے لاہور میں جامعہ اشرفیہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے تعلیم القرآن راولپنڈی محقق الاثر امام آل سنت مولانا سرفراز خان نے گجرانوالہ میں نصرت العلوم اور ما من بلد الا ظہر فیہ علماء ولولیاء ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے دین کو سربلند رکھنے کے لیے علماء کرام پیدا کیے اور انہیں ہمت دی اور قوم نے ان کا ساتھ دیا. حقیقت میں قوم کا شرف ہے, مسلمانوں کی بہت بڑی سعادت ہے کہ ان کے سر پر علماء کی رہنمائی موجود ہے. اس لیے آج داڑیوں کی کثرت پہلے سے زیادہ ہے, آج نمازی سب سے زیادہ ہے, آج مساجد الحمدللہ اللہ اور بڑھائے بے حساب لا تعداد قائم ہو چکی ہے. اور اس درمیان دینی کتب کا جو تسلسل رہا ہے, جو ازدحام رہا ہے, ہر زندقت الحاد اور ملحدانہ اور بے دینی کے روش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا گیا ہے. مؤذنین کیسے حسین پیدا ہوئے, خطبہ کیسے لاجواب آئے, مناظرین سربکف فاتح سب کے سامنے ہیں, اور مدرسین کا پورا مسالہ تیار ہو گیا. ہر علم اور فن کو کمال کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے, اس کو مدرسہ کہتے ہیں, اس کو دارالعلوم کہتے ہیں, اس کو جامعہ کہتے ہیں. درس تو علماء ہمیشہ دیتے چلے آئے لیکن ان میں ترتیب نہیں ہوتی تھی, ضابطہ نہیں ہوتا تھا, جو آیا وہ جہاں سے چاہا پڑھا لیا. عالم لوگ مہربان کرم نواز ہیں لیکن دارالعلوم دیوبند کی بہترین تعلیم, عمدہ کردار اور بلند خیالی کی وجہ سے انہوں نے اس پسماندگی کو بلند اقبالی میں تبدیل کیا اور بعد میں آنے والوں کو قافلہ اولا صحابہ و تابعین کے ساتھ جوڑ دیا. اور ان میں فقہی رسوخ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا پیدا کیا لیکن حدیثی رشتہ امام بخاری و امام مسلم کے ساتھ استوار رکھا. اور تمام علوم اور فنون بما ولایت اور سلاسل اولیاء کے اس کو آبدار آئینے کی طرح چمکا دیا, کسی ایک میدان میں بھی یہ پیچھے نہیں. دوسری طرف ان کے ذمے مغلوں کی اسلامی حکومت جو انگریز نے تس نس کی تھی, انگریز سے اس کا بدلہ لینا تھا, اس کو تب چھوڑا کہ ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر لیا. الحمدللہ آج کوئی ہندو ہے یا سکھ, ڈوگرا ہے یا گوتڑا, مومن ہے یا مسلم, عالم ہے یا عوام, سب کو انگریز دشمنی کا احساس ہے. انہیں یہ پتہ ہے کہ انگریز کسی طرح ہمارا خیر خواہ نہیں, وہ 170 سال تک ہم پر غاصب اور قابض رہا ہے. مسلمانوں کے اور انسانوں کے ریشے ریشے میں, خون کے مادوں میں, جس طرح اللہ کی محبت, دین کی عظمت, اللہ کی وحدانیت, سنت کی قدر و منزلت, شرک اور بدعت کی نفرت ڈالی گئی ہے, اس طرح خدا کے دشمنوں کی بھی نفرت کی پوری پوری پرچار کی گئی ہے کہ ان کے ظالمانہ جال میں کوئی پس کر گرفتار نہ ہو جائے. والحمدللہ علی حال. یہ میں نے آپ کو ایک طویل داستان کی ایک جھلک دکھائی جمعے کے ایک چھوٹے سے عرصے میں اور ایک لمحے میں, وہ تاریخ جس پر 700 سال گزرے. اس کی جھلکیاں کہاں دکھائی جا سکتی, وہ علوم اور مدارس، وہ علماء اور اولیاء، وہ صلحاء اور طلباء، وہ سچا جہاد اور مجاہدین جس نے انگریز جیسے خونخوار بھیڑیے کو، انسانیت کے بدترین دشمن کو، بوری بستر باندھ کے واپس جانے پر مجبور کیا، وہ مجھ عاجز اور فقیر جیسے کمزور کہاں جمعے کے ان لمحات میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے؟ بس مشتی اسخرواری بڑی تفصیل کا ایک لکیر اور ایک سطر آپ کے مبارک ذہن جو جمعے کی نماز اور دینی خطبہ سننے کے لیے رساں اللہ نے بنایا ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آج کل جو دینی مدرسوں میں اختتام اسباق ہے، اسباق پورے ہو رہے ہیں تو اپنے بزرگ کو کہتے کہ دعا کر لیں کہ خدا اس سال تو آپ نے نصیب کیا، آئندہ بھی نصیب فرمائے. کہیں اس کا نام بخاری شریف کا ختم ہے، کہیں بخاری شریف نہیں ہے، نچلی کتاب ہے تو مشکات اور جلالین کا ختم ہے، کہیں ہدایہ کا ختم ہے. محمد انور شاہ نے نور الرضا پڑھائی، کل اس کا ختم ہوا. الحمدللہ. اور کہیں طلبہ کی داستار بندی کا عنوان ہے، عباراتنا شتا و حسن کا واحد. یہ مختلف عبارتیں ہیں، حقیقت حسن ہے کہ مشرف شد چو جامی عزی لطفت، خدایا این کرم بارے دیگر کو. عبد الرحمن جامی نے جب کتاب مکمل کی تو یہ شعر لکھا کہ خدایا یہ آپ کی مہربانی اور احسان کا ایک مظہر ہے کہ یہ کتاب مکمل ہو گئی، آئندہ بھی ہمیں یہ توفیق عطا فرما. کسرا وقوف نیس کے انجام کاری چیز. آہا ہا سبحان اللہ و بحمدی. ایسے خیال آیا کہ چونکہ آنے والے جو دن آئیں گے، ایک تو یہ پیر ہے، یہ نہیں اگلے پیر کو صبح جامعہ میں بخاری شریف کا ختم اور طلبہ کی دستار بندی. اب طلبہ کہاں علماء ہے، تو علوم پڑھ کر کے فارغ ہو رہے ہیں، تو استاذ کے سامنے تو وہ طالب ہے، لیکن انشاءاللہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. 300 کے قریب بلکہ کچھ زیادہ علماء، مفتی، حفاظ جو تیار ہوئے ہیں الحمدللہ. تو ہمارے ہاں اس کا کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہوتا، ویسے بھی شہری حالات آلودہ ہی رہتے ہیں، صبح سویرے تقریباً 2.5 گھنٹے میں نمٹ جاتا ہے. جو لوگ اس مقام مرتبے کو سمجھتے ہیں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں اور اس کی قدر جانتے ہیں کہ یہ امت کا عظیم علمی سرمایہ تیار ہوا، وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، نظارہ دیکھتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں. اور یہ کہ قیامت کے دن اللہ ان کے زمرے میں ہمیں اور آپ کو اور ان کو بھی شامل فرمائے، تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہو. اللہ اکبر. چونکہ ہم اسے نہ مہمان بلاتے ہیں، وہ زمانہ تھا ایک، اب طبیعت بھی وہ نہیں رہی، چمک دمک سی رہتی ہے اور خود ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے. یہی اساتذہ ہوتے ہیں اور شہر کے بعض دوست و احباب جو احترام کا سلوک رکھتے ہیں وہ آتے ہیں، یا زیادہ تر طلباء جو علوم سے فارغ ہو کر کے ان کی خوشی میں ان کے اعزاء اقربا والدین یا دوسرے اہل محبت آتے ہیں، یا ایک قسم کا انہی کا پروگرام ہوتا ہے. اس لیے ادارے کی طرف سے کسی قسم کا کوئی دعوت نامہ شائع نہیں ہوتا، نہ خط کی شکل میں اور نہ کارڈ کی شکل میں. اور طالبوں کو بھی تنبیہ کی ہے کہ اس قسم کی بد انتظامی سے پرہیز کرو ورنہ ادارہ ساتھ نہیں دے گا. بس یہی منبر و محراب ہے، بات سمجھنے والوں کے لیے بہت سرمایہ ہے، اور نہ سمجھنے والے تو زندگی گزار کے ویسے ہی جائیں گے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، علماء اور طلباء، شاعر دین و ملت، مدارس اور مساجد کی حفاظت فرمائے، اور مسلمان جیسے اپنی جائیداد، اپنی زندگی، اپنی اولاد، اپنے مستقبل، اپنی آن بان کا خیال رکھتے، اس سے بڑھ کر دین اور اہل دین، مدارس اور مساجد، علماء اور ان کے دینی کردار، گفتار، سرمایہ افتخار زندگی کو دنیا میں ہدایت کا اور آخرت میں عظیم نجات کا سرمایہ سمجھے. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا واخرا وصلی اللہ تعالی. الحمد للہ جل وعلا الذي خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما بين ايدينا وما خلفنا وما تحت الثرى الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء الا له الخلق والامر تبارك وتعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى وهو الله اله في الارض واله في السماء وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه على وحي السماء وعلى اله النجبى واصحابه الاتقياء افضل الخلائق بعد الانبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أخرج الشيخان أي البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قيل لمن قال لله ولرسوله ولأئمتهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. أما بعد الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. فقہائے کرام نے جو اخذ اجرت کا علی تعلیم و ادب جواز یہ وہ کہو جو فرمایا اس پر تفصیل سے کتاب آ چکی ہے، اتھے اتھے باتوں کی ضرورت نہیں. احسن الرسائل میں پورا رسالہ موجود ہے. عرب ممالک میں لوگ قرآن کی تعظیم نہیں کرتے، کبھی پھینک دیتے، کبھی تکیہ بنا کر بارہ جو کرتے غلط کرتے. اس کا آسان جواب تو یہ کہ رملہ نام رکھنا صحیح ہے. رملہ بیوہ کو بھی کہتے ہیں ارامل جمائے، اور سہرا کو بھی کہتے ہیں. سہرا عرب کا ایک سہرا رملہ ہے. نہ جانے کی کس وجہ سے رکھا جا رہا کہ اس کو بیوہ کرنا ہے یا اس کو سہارا کی طرح طویل و عریض کرنا ہے. اسلام میں خضاب لگانے کی اجازت ہے بوجہ ضرورت کے. مجاہد یا مناظر یا وہ شخص جو جس کی بیوی جوان ہو اور وہ تقاضا بھی کرتی ہو, اور صرف بیوی کو خضاب لگانا نہیں ہو اور بھی کام کرنا ہو. کیا عورت باہر نکل کر کام کر سکتی ہے جب مرد نہ ہو؟ قرآن کریم میں شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بکری چرانے نکلتی تھی اور فرمایا وابونا شیخ کبیر, ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں, وہ خود کام نہیں کر سکتے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ تلاش تھی کوئی اچھا آدمی ملے با حیا با پردہ, اس لیے بی بی نے کہا یا بت استاجر ہو ان خیر من استاجر تل قوی الامین. اکثر عرب ممالک میں دیکھنے میں آیا کہ لوگ نماز کا سلام امام کے دونوں سلام پھیرنے کے بعد پھر, جبکہ ہم احناف امام کے ساتھ سلام پھیرتے. دونوں قول ہے, امام اعظم قرآن کے قائل ہیں یعنی امام کے ساتھ اللہ یسبق علیہ آگے نہ بڑھے, اور صاحبین کہتے کہ اتباع ہے ساتھ چلے یعنی پیچھے ہو کے. تو چونکہ عوام جانتے نہیں ہیں وہ عموماً آگے بڑھ جاتے ہیں, اس لیے ہمارے علماء بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ امام کے پیچھے سلام پھیرے, اور تمام ارکان میں یہی حال ہے. حج بدل اپنے پیسوں سے کسی دوسرے سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں, جب اپنی استطاعت جسم نہ ہو, بدنی طاقت نہ ہو, اور یہ بھی امکان نہ ہو کہ آگے جا کر طاقتور ہو جاؤں گا, تو اپنے پیسوں سے کسی کو روانہ کیا جائے اور وہ فرض حج ادا کر لے گا. کیا رجب کے مہینے میں 41 بار سورہ ملک؟ یہ بزرگوں کا عمل ہے. ایک جمعہ پہلے آپ نے ملتان میں گھٹنوں کے تیل کا بتایا, میں گھر ہی میں نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے اس بارے میں رابطہ نہ کرے, پیچھے لوگ بیٹھے ان سے کرے. میں کوئی نہ حکیم صاحب کا ایجنٹ ہوں, نہ ایڈورٹائزر ہوں, نہ تمہارے گھٹنوں کا ذمہ دار ہوں, میں تمہارے ایمان کا ذمہ دار ہوں. پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سب بتا دیں گے آپ کو. ہماری بیٹی کا رشتہ ہونے والا تھا, لڑکے اور لڑکی کے والدین رضامند تھے. لڑکے نے ایک بار یہ کہا کہ وہ لڑکی کو ایک بار سامنے سے دیکھنا چاہتا ہے. اس پر لڑکی کے والد تیار نہیں ہوئے اور ظلم کیا, بدترین بات کہی, بےغیرتی کی بات کہی. اجنبیہ کو سامنے کیوں لا رہا ہے وہ, یہ منع فرمایا. اگر کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا کیسا ہے؟ جائز کاموں کے لیے جائز ہے, ناجائز کے لیے ناجائز. 40 دن کے اندر جو رقم استعمال کی گئی وہ ادا کرے تو استعمال کی صورت صحیح ہے, اس کے بارے میں آگاہ کر. 40 دن کا مجھے پتہ نہیں کہ یہ کون سی قید ہے. میرا نام عبد الرحمان ہے, میں اپنے بچوں بچیوں کے نام کے ساتھ رحمان لگا سکتے ہیں؟ جی لگا سکتے ہیں. ہمارے علاقے کے دستور ہے کہ اگر بچی کے شروع میں کسی کے بیٹے کا نام منسوب ہو تو بعد میں وہاں ضروری ہوتا ہے, ورنہ سب دشمن ہو جائے. یہ آپ جانے, آپ کا علاقہ جانے, ہم شریعت جانتے ہیں. آپ کی خدمت میں ایک گزارش ہے کہ وہ یہ کہ آپ کے نزدیک تصویر کھینچنا کیسا ہے, ناجائز و حرام ہے؟ قمیض کی بٹی پٹی دائیں طرف رکھنا نماز میں ہاتھ باندھنے, یہ سنت رسول ہے یا امام ابو حنیفہ؟ دونوں کی سنت ہے. سنت تو اصلا نبی کی ہوتی ہے, امام اعظم نے بھی اس پر عمل کیا ہے, وہ بھی قابل ست ستائش و اجر ہے. حضرت بلال نے جس روز اذان فجر نہیں دی تو سورۃ طلوع نہیں ہوا, یہ مولانا روم نے نقل کیا, احادیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. زبردستی کسی کی شادی کرائی گئی ہو صرف اور صرف اپنی انا پوری کرنے کے لیے, دوسروں کی زندگی کے احساس, اگر واقعی ایسا ہے جو آپ نے لکھا ہے تو نہیں ہوا ہے. گھر میں ایک قیمتی چیز گم ہو گئی ہے, اللہ نصیب کرے. میں ایک دوست کے ذریعے سے سنا ہے کہ یہ عقیدہ کی بیماری ایک مرض ہے, دوسرے کو لگ سکتی ہے, شرک ہے. بعض بیماریاں متعدی ہے, بعض غیر متعدی ہے. یہ کہنا چاہیے کہ اگر بیماری لگے بھی تو بحکم الہی, اور اگر نہ لگے تو بحکم الہی. خود مرض کوئی چیز نہیں ہے, وہ مخلوق ہے. والدین اگر نابالغ اولاد کو حج کرائے تو کیا وہ حج اس کا نفلی ہوگا؟ جی نفلی ہوگا. کیا رقم اولاد کی ملکیت میں دینا ضروری ہے؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں. اولاد نابالغ نے جو حج کیا اس کا اعتبار نہیں ہے, ماں باپ کے لیے ثواب کا باعث ہے اور بچے کے لیے سعادت ہے. بلوغ کو پہنچنے کے بعد اس پر دوسرا حج فرض ہوگا. آپ کے سر کا سایہ ہم پر سلامت, آمین آمین. موبائل کمپنی 10 روپے ادھار لے کر پھر وہ بعد میں 12 روپے, ممکن ہے یہ محنتانہ ہو. رقم پر رقم تو سود ہے لیکن رقم کے ساتھ محنتانہ جائز ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن پاک پڑھ کر بخشنا درست نہیں ہے, درست ہے, وہ غلط کہتے ہیں. میں نے فجر کی اذان سے چند منٹ پہلے خواب دیکھا, وہ میرے والد نے گھر کے اندر کنواں کھودا ہے جس سے پانی نہیں نکل رہا ہے. میرے والد نے کہا کہ آج آخری کوشش کرتے, تو پھر تھوڑی دیر کے بعد بہت ہی میٹھا پانی, تمام کوششوں کے بعد انجام بخیر ہوگا انشاءاللہ ہوتا. گزشتہ روز آپ کا یہ جمعہ کا بیان سنا جو کہ اسلامی کے حد و خال ذمہ داری جہاد مسلمہ کردار جہاد کی اہمیت پر تھا, بہت ہی گراں قدر توجہ کا حامل تھا. بہت خوشی ہوئی, اللہ حضرت کو اس کا اجر عظیم دے, حضرت کو کامل شفا صحت برکت و عافیت کی زندگی دے, آپ کی اولاد نسل کو اللہ تعالیٰ علماء صلحاء قاضی مشان. آمین آمین. یہ دعائیں آپ کے لیے بھی, جملہ حاضرین کے لیے, اور ان کی آل و اولاد کو بھی اللہ نصیب فرمائے. اہل سیاست میدان میں سیاست کے کچھ شاہ سوار علماء اپنے تقریر میں یہ الفاظ پڑھتے, رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی و بحنیف مسلکن و بمفتی محمود امامن و بفضل الرحمن قائدن و والتعلق مع کل حکومہ والمفاد العالی الحصول من کل حکومہ سواء کان عالیا او غالیا. ضرور کہنا چاہیے تاکہ امام اور ماموم کا عقیدہ اور ایمان معلوم ہو جائے. جی, ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی, اس کا آپریشن ہوا. آپریشن کے باوجود جسم کا نچلا حصہ شل ہے. بہت سے ڈاکٹروں سے کے چکر کاٹے, یہ وہ سید اور مرشد اور مولوی اور سب آزمائے. تم آزمانا چاہتے ہو نا, آپ ممتحن ہیں اور یہ لوگ آپ کے زیر اثر اور آپ کے باپ کے نوکر ہیں. تمہیں پہلے اپنی زبان صحیح کرنا چاہیے, ورنہ تیری زبان کو بھی شل ہونا ضروری ہے. آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ تو افسر ہے, ان کا دیکھتا ہے کہ یہ کر سکتا ہے یا نہیں. آپ کو پتا ہے بطور آزمائش کے وظیفہ کرنے کو کفر لکھا ہے, ایمان چلا جائے گا اس کا. تو شل ہونا چھوڑو, ایمان بچاؤ, تیرا تو ایمان جا رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق نصیب فرمائے, اور ایسے الفاظ سے جن سے نقصان ہوتا ہو, خواہ عمل کا یا ایمان کا, اللہ محفوظ فرمائے. یہ جو بھائی صحیح لکھتے ہوئے غلط لکھے گئے, اللہ ان کو بھی صحت دے, شفا دے, اور اس طرح الفاظ سے علیحدہ اللہ ان کو بچنے کی ہمت عطا فرمائے. یہ نہ کہے کہ بطور آزمائش, بطور اللہ کی مدد و نصرت تلاش کرتے ہوئے آپ کی قسمت میں شفا ہو تو ملے, نہ ملے تو لقمان حکیم کے سامنے اس کی ماں مری, باپ مرا, بیٹے مرے, گھر والی مری, وہ خود مرے. شفا اللہ کے خزانوں میں ہے, جب وہ رضامند ہو جائے تو مٹکے کے پانی سے دے دے گا, اور اگر وہ رضامند نہ ہو تو امریکہ اور برطانیہ سے لاشیں واپس آتی ہے. اللہ ہمارے عقیدے و ایمان کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمارے الفاظ اور کلام کی حفاظت فرمائے, اللہ بیماروں کو صحت شفا دے, پریشان حالوں کی مدد فرمائے, دیگر دکھ اور درد سے دوچار بھائیوں کی بھرپور مدد فرمائے, انجام بخیر و عافیت فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.